پانچ اعمال تو جو حضرت والا رحم اللہ تعالی ونور اللہ تعالی مرقدہ بیان فرماتے رہے ہیں وہ تو معلوم ہی ہے کہ گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا اور ہر عمل سنت کے مطابق مواظبت کے ساتھ کرنا اور شیخ جو ذکر بتائے جیسے کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے چار تسبیحات بتلائی ہیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک تسبیح اسم ذات اللہ اللہ کی اور پہلی مرتبہ اللہ کہنے پر جل جلالہ کہنا واجب ہے اور ایک تسبیح استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قرآن پاک میں اللہ نے یہ استغفار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور ایک تسبیح درود شریف کی چاہے مختصر والا ہو صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی بھی آئے اس کو چار تسبیحات بتلا دو کہ چار تسبیحات کر لیا کرے روزانہ، چاہے وہ بیعت ہو یا نہ ہو سب کو کرنے کی اجازت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ذکر ہمیشہ شیخ کے مشورے سے کرنا چاہیے، شیخ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت کے عاشق تھے اور بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جب کام ذکر سے بنتا ہے تو شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے، تو فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، یعنی اپنے کو کسی شیخ کامل کا تارع کر دینا، یہ اصل راز اس میں نفع کا یہ ہے کہ اپنے کو کسی کے تابع کر دینا۔ ظاہر جس کے تابع کرنا ہے اس کی عقل میں نور بھی ہو، وہ خود منزل پہ پہنچا ہوا ہو اور منزل کا راستہ جانتا بھی ہو اور بچلانے کا فن بھی جانتا ہو، چلانے کا فن بھی جانتا ہو۔ غرض یہ کہ چار اعمال تو یہ ہو گئے کہ ہر گناہ سے بچنا اور دوسرے اسباب گناہ سے بھی بچنا، جیسے ابھی بیان میں سنا ٹی وی وغیرہ، ابھی کیبل ہے، موبائل ہے، اس کے استعمال سے، ہر غیر ضروری استعمال سے، صرف ضرورت شدیدہ میں اس کو استعمال کرے، اور اگر کسی کو ضرورت شدیدہ نہیں تو وہ رکھے ہی نہ، سادہ موبائل رکھے، سکون سے رہے گا۔ تو چار کام تو یہ ہوئے کہ اسباب گناہ سے بھی بچنا اور ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، یعنی ہر عمل کے اندر دین کے جو پانچ شعبے ہیں پانچوں شعبوں میں سنت عمل دیکھنا، عقائد بھی، عبادات بھی کہ عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح پڑھو، مطلب یہ ہے کہ نقل کرو، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب نقل سے بھی ہو وہی فیض اتم۔ نقل کرنے والے بھی اتمام تک پہنچ جاتے ہیں، راستہ پورا کا پورا طے کر لیتے ہیں نقل کرنے والے، تو اصل چیز تو اپنے کو شیخ کا تابع کر دینا ہے، اسی سے اسی فنائیت سے اللہ ملتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر عمل یعنی عبادات بھی سنت کے مطابق ہو اور ہمارے معاملات بھی، لین دین، کاروبار، تجارت، یہ معاملات، برتنوں کا لین دین، گھر کے اندر لین دین، پڑوس سے لین دین، یار دوستوں سے لین دین ہے۔ ہمارے حضرت یہاں تک سکھاتے تھے کہ آداب المعاشرت میں ہے کہ اگر کوئی گھر میں کھانا بھیجے پڑوس سے آ گیا، کوئی یار دوست کہاں سے آ گیا، تو اس برتن کو سب سے بہتر یہ ہے کہ فوراً خالی کر کے دھو کر اس کو واپس دے دو، لیکن اگر اسی وقت ممکن نہ ہو وہ اس کو جلدی ہے تو وہ چلا جائے اور اس کو اس کے برتن سے کھانا اتار کر یا جو بھی چیز کھانے کی اس کو اتار کر اس کے برتن کو الگ رکھ دو، اس کو استعمال نہ کرو، کیونکہ اس نے آپ کو کھانا دیا ہے، برتن استعمال کے لیے نہیں دیا۔ یہ باریک باریک باتیں ہمیں حضرت بہا رحمہ اللہ کی خدمت میں آ کر ہی معلوم ہوئی، ورنہ ہم تو ان سب باتوں سے بے خبر تھے کہ یہ بھی کوئی بات ہے. اسی برتن میں کھا بھی لیتے تھے اور اسی میں کوئی ضرورت پڑ گئی اس میں سے پکا لیا چلو، یہ بالکل غلط ہے. برتن کو دھو کر اس کو برتن کو دھو کر واپس کرنا سکھایا کہ جب کسی کو لائے تو اس کو برتن بھی دھو کر واپس دھو بغیر دھوئے نہ. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے بہت بلند فرمائے، اور حضرت بھی یہاں جب تشریف لائے وہاں بھی خانقاہ میں بہت لوگ کھانے پینے کی چیزیں حضرت کی خدمت میں لایا کرتے تھے ہدیہ، تو حضرت والا اس میں سے کھانا اتروا کے اور برتن دھلواتے تھے، اور اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ برتن دھونے والا برتن دھوئے، کوئی بھی دھو لیتا تھا، وہ بڑا مالدار ہو یا وہ ہو، سب الحمدللہ حضرت کی صحبت میں جو رہتے تھے وہ سب ان کو ایسی فنائیت اور محبت پیدا ہو جاتی تھی کہ کوئی بھی کام کہہ دو، جھاڑو دلوا دو، کچھ بھی کر لو. اصل تو چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں، ہر کام ہو جاتا تھا. تو حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ تعالی فوراً برتن کو دلوا کر اور اس پہ بعد میں وہ چونکہ مکس ہو جاتے تھے چٹ بھی لگوا دیتے تھے نام لکھ کے کہ یہ کس کا برتن ہے، اور دلوا کے دیتے تھے. میرے گھر سے بھی کبھی توفیق ہوئی کہ کوئی چیز کھانے کی گئی تو حضرت والا سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو پرانا خادم ہوں، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، گھر میں دھل جائے گا، کام والی آتی ہے وہی دھوتی ہے برتن، ہم دھوتے بھی نہیں. مگر نہیں، حضرت نے گوارا نہیں کیا، حضرت نے اس کو دھلوایا اور پھر بھیجوایا. غلط یہ کہ ہر شعبے کی سنت، صرف دعائیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف مسجد اور بیت الخلاء کی سنتیں یاد کر لینا کافی نہیں ہے. معاملات کے اندر ہر عمل ہم دیکھیں کہ سنت کا عمل کیا ہے. اسی طرح جو معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ رویے، یہ معاشرت ہماری زندگی سے نکل ہی گئی ہے، تقریباً خال خال رہ گئی ہے، ظاہر ہے سوا ان لوگوں حضرات کے جنہوں نے حضرت والا کی صحبتیں اٹھائی ہیں، وہ اس سے واقف ہیں جتنا عمل جس نے کر لیا، لیکن یہ معاشرت کی سنتیں خال خال رہ گئی ہیں. یہ معاشرت میں ہم دیکھیں کہ سنت کا کمال کیا ہے. سب سے اہم چیز یہ، اور پانچواں شعبہ اخلاق کا ہے. یہ اخلاق حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو ترازو میں تولی جائے گی وہ اخلاق ہے، حسن اخلاق. اور اخلاق کیا ہے یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں جو ہے وہ عقائد کی درستگی چلو ہو گئی، وہ بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں عقائد بھی، بہت سے لوگوں کو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن عقائد کی درستگی کر لیتے ہیں، عبادات کی درستگی کر لیتے ہیں، ذکر اللہ کر لیتے ہیں، اکثر لوگ یہاں آ کر بس ان کا دین ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے. مشائخ کے ہاں زیادہ سے زیادہ معاملات کا دین بھی سکھلا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملات اس طرح نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کرنے چاہیے، جائز ہے یا ناجائز. لیکن معاشرت اور اخلاق یہ بہت کم دکھائی دیتا ہے، اس کو مسلمانوں نے دین سمجھا ہی نہیں، جبکہ مسلمانوں کا سب سے اہم شعبہ معاشرت اور اخلاق کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غیر قوموں نے اسلام کی معاشرت کو اپنا لیا، سوشل سیکورٹی اور پیدل چلنے کے راستے، بالکل عباد وہاں دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب اسلام سے لیے ہیں انہوں نے. اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، بہت جہالت اور حماقت کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنے دین سے اتنا دور ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کی اور مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں کرتا اور کوئی اعتبار نہیں کرتا مسلمان پہ. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی دین کی معاشرت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اپنے ہی دین کے اخلاق جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا، جس کی وجہ سے دنیا نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اخلاق کو دیکھ کر کافروں نے، دشمنوں نے اسلام قبول کیا. تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، سب غلطی پر ہے، سب جہالت ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر اسلام تلوار سے پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا تھے اسلام پھیلانے والے، اللہ کا نام لینے والے، توحید کا اعلان کرنے والے، تو پھر کیسے اسلام پھیلا؟ ان کے پاس تو کوئی تلوار نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی گروہ نہیں تھا. اور اس کے بعد جو شروع میں اسلام لانے والے صحابہ کی حالات دیکھو، کوئی غلام تھا، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کیسا غربت کی حالت میں تھا، کوئی کیسا مسکنت کی حالت میں تھا. غریبوں میں اسلام پھیلائے تھے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، وہاں سے اسلام پھیلائے. اسلام تلوار سے کہاں پھیلائے؟ تلوار تو جب اٹھانی شروع ہوئی ہے، جب یہ درپے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چائے پیدائش سے نکالا، آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے. اور کتنے صحابہ جن کا جائے پیدائش مکہ تھا، وطن مکہ مکرمہ تھا، وہاں سے ان کو زبردستی نکالا گیا، ان کے مال و اسباب چھینے گئے، ان کی جانوں کے درپے ہو گئے، ان کی عزت آبرو لوٹنے لگی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے ان کو کس بے دردی سے اور کس بے حیائی سے شہید کیا تھا. یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ انہوں نے کیا کیا؟ تب جا کے اسلام نے، اللہ نے ان کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم دیا کہ جب تمہاری جان ہی کے دشمن ہو گئے اور تمہارے مال کے دشمن ہو گئے، تمہاری عزت محفوظ نہیں، اب تم اس کے دفاع کے لیے تلوار اٹھاؤ. غرض کہنے کا یہ ہے کہ وہ معاشرت جو ہمارے دین میں سکھلائی گئی ہے، ہمارا اثاثہ، ہمارا ورثہ غیروں نے لے لیا، لیکن خود ہم اس سے محروم اور دور ہیں. اور نقالی میں ہم اتنے آگے ہیں کہ ہر غیر کی ہر نقل جتنی وہ کرتا ہے اس سے اور زیادہ مبالغہ کر کے نقل ہم کرتے ہیں. اگر تین پاؤں کپڑے پہنا ہوئے تو ہم آدھے کپڑے پہنے ہوئے، یہ حال ہے نقالی کا. نقل چور ہیں ہم لوگ. اب نقل کرنی ہے تو اللہ اور رسول کی نقل کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما. فوز معنی دونوں جہان کی کامیابی، اور وہ بھی عظیم و شان کامیابی اس کو نصیب ہوگی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. غرض یہ کہ معاشرت میں بھی سنت کا اہتمام ہو اور اخلاق میں بھی سنت کا اہتمام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اب اخلاق ہوئے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی دو آدمی آپس میں ملے، بہت مسکرا کے ملے، جھک کے ملے، آؤ بھگت کی. ایک بزرگ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، جو کتابیں پڑھ رہے تھے دین کی، پوچھا کہ بھائی تواضع کس کو کہتے؟ انہوں نے کہا یہی کہ کوئی مہمان آئے گھر میں، اس کو آئیے جناب، حقہ پیش کرو اور کھانا پیش کرو. اور تواضع کیا چیز ہے اور انہوں نے کیا بیان کیا. اسی طرح مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق تو ہے جو ہمارے حضرت نے رسالہ اصلاح اخلاق میں سب اس میں جمع فرما دی ہے کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اصل چیز سب سے بڑی اللہ کا خوف پیدا ہو جانا. یہ ایک چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر نہ تو کسی کا حق مار سکتا ہے، نہ اللہ کا حق مارے گا، نہ انسان کا حق مارے گا. ہر وقت اس کو پیشی کا خوف ہوگا کہ میں کسی کے ایک پیسہ بھی مار لوں گا تو میں کیسے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہو. مومن وہ ہے کہ اگر میرے گھر والے اکیلے ہیں اور اس میں مال و دولت بھی ہے تو میں گھر پہ نہیں ہوں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میرا پڑوسی مومن ہے، اور میرے پڑوسی کے تحویل میں میرے گھر والے ہیں تو وہ بالکل امن سے رہیں گے. یہ ہے اسلام. مگر ہمارے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، ہر آدمی دوسرے کو چور کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کہیں میرا مال نہ کھا جائے، کہیں میری عزت پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں یہ نہ کر دے، کہیں یہ نہ کر دے. تو یہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جانا اور توبہ کی توفیق ہو جانا، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جانا، یہ ہے اخلاق. اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہو جانا، یہ ہے اخلاق کی حقیقت. اور جو ہے صبر کی جو ہے وہ صبر کمال کو پہنچ جائے، ہر بلا پر، مصیبت پر صبر اختیار کرے، واویلا نہ کرے، شکایت نہ کرے، اعتراض نہ کرے، اور اپنے مالک سے راضی رہے. اور شکر پیدا ہو جانا یہ ہر نعمت پر شکر ادا کرے. ناشکریاں اتنی ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں نہیں فلاں, اخلاق کی یہ حقیقت ہے. اسی طرح سے جو بری عادتیں برے اخلاق ہیں ان میں تکبر ہے, اور جو اپنے کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا, اور عجب ہے اپنی خوبیوں پر نظر کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ معاشرے میں ان چیزوں سے فساد ہی فساد ہے, فساد ہی فساد ہے. ہر لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی تکبر اور عجب ہے کہ دو آدمی ہیں اس سر جھکانے کو کوئی تیار نہیں ہے, لڑ لیں گے مر لیں گے لیکن اپنی رائے سے نہیں ہٹیں گے. جیسے وہ مرغوں کی لڑائی میں مرغ خونم خون ہو جائے گا لیکن وہ اپنی گردن نہیں جھکاتا, یہ مسلمانوں کا حال. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر سر جھکانے کی عادت ہو لڑائی جھگڑا فساد کا کوئی وجود ہی نہ رہے گا, کسی ایک کو بڑا بنا کر اس کے تابع ہو جائے. جو دیندار ہو مخلص ہو قوم کا ہمدرد ہو اس کو اپنا بڑا بنا لو, ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے. ایک مطبوع ہو باقی سب تابع ہوں, لیکن یہاں یہ حال ہے کہ سب کے سب مطبوع بننا چاہتے ہیں, اور اگر کسی کی رائے پہ عمل نہ کیا پھر تو دیکھو کیسا فساد مچاتے ہیں, کیسے اختلافی نعرے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غرض یہ برے اخلاق کی یہ حقیقت ہے کہ اپنے دل سے تکبر ختم ہو جائے, عجب ختم ہو جائے, اور حسد ختم ہو جائے, بدگمانی کا مرض ختم ہو جائے, اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہو جائے, اور صبر کی توفیق ہو جائے, اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ نصیب ہو جائے, اور خدا تعالیٰ پر کی ہر کام میں حکمت نظر آنے لگے, اور خدا تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا استحضار ہو, تسلیم و رضا ہو. یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی یہ حقیقت ہے. اور شرم و حیا پیدا ہو. شرم و حیا فرمایا کہ اگر شرم و حیا مخلوق سے ہو تو وہ کام نہ کرے گا جو مخلوق ناپسند کرتی ہے, اور یہی شرم و حیا خدا تعالیٰ سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جو خدا کو ناپسند ہے, بس کام بن جائے گا. تو اخلاق کی یہ حقیقت ہے, لیکن افسوس کہ ان پر کوئی محنت نہیں ہے. اب حکیم الامت کا قلم واز پڑھ رہے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, اس میں یہی ہے کہ بھئی لوگوں کو نہ تو اب وہ طلب رہی ہے اپنا دل بنانے کی, نہ فرصتیں ہیں اور نہ وہ طاقتیں ہیں. تو آسان نسخہ اس کا یہ ہے, اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جو میں دل میں اللہ نے حضرت کی برکت سے ڈالی ہے بیان سن کے, کہ بھئی اللہ کی محبت جو سارے امراض کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اس کو پیدا کر لیا جائے. ایک کام کر لیں کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں کسی طرح پیدا کر لیں, انشاءاللہ تعالی سب امراض کا خاتمہ ہو جائے گا. کہ اللہ کے عشق و محبت کی وہ خاصیت ہے کہ یہ گناہوں کے خار رہنے نہیں دیتی, غیر کو رہنے نہیں دیتی ہے. یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا غیر رہے گا دل میں. تو اللہ کی محبت کو اگر ہم پیدا کر لیں تو پھر یہ سارے امراض کا آسانی سے خاتمہ ہو جائے گا. مثال یہ ہے کہ جنگل میں کاشت کرنی ہے, کوئی چیز اگانی ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس ٹکڑے کی جھاڑیاں اور وہ جڑی بوٹیاں خودرو پودے اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے اور اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. اب یہاں سے کاٹتے ہوئے چل رہے ہیں اور بہت دور تک چلے گئے, جتنا حصہ ابھی وہاں درمیان میں پہنچے تھے دیکھا کہ جہاں سے جھاڑی کاٹی تھی وہاں کوئی دوسری جھاڑی نمودار ہو گئی اتنی دیر میں, تو پھر کیا کریں گے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جنگل کو آگ لگا دی جائے, پورے جو ٹکڑا ہے اس کو آگ لگا دیں تو وہ جنگل فٹافٹ جل کے خاک ہو جائے گا اور اس کی راکھ کھاد کا کام دے گی, آسانی سے کام ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو ہر خیر کو جلا کے خاک کر دیتی ہے, سوختہ کر دیتی ہے, اور پھر اس کے اندر معمولی سا کھاد پانی دینے سے وہ جو کچھ پیداوار چاہیے آپ کو وہ پیداوار, اچھے اخلاق, اچھی معاشرت اور اچھے عقائد اور اچھی عبادات اور جو ہے وہ اچھی معاشرت, اچھے معاملات, وہ سب کے سب معمولی سی محنت سے پھر وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس محبت کے حصول کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اہل اللہ کی صحبت, اہل محبت کی صحبت. اہل محبت کی صحبت جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ عمر بھر لگا رہے کتابوں میں لیکن صحابی تو نہیں بن سکتا, جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ اٹھائی ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. مگر اب تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا, تو اب اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. اب وہی اعلیٰ سبیل نیابہ وہ کام کر رہے ہیں. جیسے صدیق اکبر نے جواب عرض کیا کہ مجھے آپ کو ایک نظر دیکھ لینا اور آپ کے پاس کچھ دیر کو بیٹھ جانا اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. حضرت نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے مشائخ کے جو وہ اصول اور حضرت صدیق اکبر نے بتلا دیے رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کاموں سے اہل اللہ کے دل میں جگہ بن جاتی ہے اور ان کے دل میں آنے والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے ان کے قلب میں خدا تعالیٰ کی جو محبت اور جو خشیت اور کیفیت احسانی ہوتی ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ آسان بھی ہے, مزیدار بھی ہے اور عبادت بھی ہے. ہاں, نوم عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, مگر عالم کیسا ہو کہ جو داڑھی بھی کٹاتا ہو, جو تصویریں بھی کھچاتا ہو, جو بدنگاہیاں بھی کرتا ہو, موبائلوں میں بھی گندگیاں دیکھتا ہو, ایسے عالم نہیں. عالم کامل ہو, عالم باعمل ہو, خدا کا خوف ہو اس میں, خدا کی محبت ہو اس میں, ایسے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اذا رو ذکر اللہ, کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے, تو یہ عبادت نہیں ہے. جس جو چیز مذکر خالق کائنات ہو, یاد دلا دے اللہ کی, وہ عبادت ہے, اس کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ صبح جو ہے جس پر ہم ذکر کرتے ہیں, اس کو صبح کہتے ہیں, ہمارے یہاں رواج ہے اس کو تسبیح کہنے کا. میں نے حضرت والا دامت برکاتہم کو ایک تسبیح ایک موقع پر ہدیہ پیش کی, تو تسبیح لکھا تو بہت ہی محبت سے فرمایا کہ ہاں آپ کے یہاں تسبیح کہتے ہیں, ہم اس کو صبح کہتے ہیں. صبح سین با ہا اور چھوٹی ہا, یعنی صبح اس کو کہتے ہیں جس پر ذکر کیا جاتا ہے. ہم تسبیح کہتے ہیں, تسبیح کے معنی اصل تو ہیں پاکی بیان کرنا, لیکن چونکہ اس پر تسبیح کی جاتی ہے اس لیے تسبیح کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں, لیکن اصل اس کو صبح کہتے ہیں. تو صبح جیسے ہی سامنے آتی ہے نظر میں تو وہ فوراً ہی خدا یاد آتا ہے کہ نہیں, ہاتھ میں لیتے ہیں خدا یاد آتا ہے نہیں. تو مذکر محبوب کائنات ہے, تسبیح یا صبح کہہ لیں تو مذکر محبوب کائنات ہے, اللہ کی یاد دلاتی ہے, اللہ کی یاد دلاتی. اسی طرح کوئی اللہ والا عالم ہو, اللہ والا شیخ ہو, اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو خدا تعالیٰ نے ایسا نور چہرے پر عطا فرمایا تھا کہ جب باہر نکلتے تو لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگاتے تھے, کیا کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. یہ ایسے عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت مزیدار اور آسان ہے, اور حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ پانچواں عمل یہی فرمایا, ایک گناہ سے بچنا, ایک اسباب گناہ سے بچنا, ایک ہر عمل سنت کے مطابق, لیکن پانچواں شعبوں میں, کہ ہماری گفتار بھی سنت کے مطابق, ہمارا کردار بھی سنت کے مطابق, ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عمل جو ہے اور رویہ سنت کے مطابق, اور ہمارے جو ہے باہر دوستوں کے ساتھ بھی عمل اور رویہ سنت کے مطابق, اسی طرح معاملات میں بھی سنت ہو, معاشرت میں بھی سنت ہو, اخلاق میں بھی سنت ہو, عبادت میں بھی سنت ہو, عقائد میں بھی سنت ہو, کامل سنت پر عمل کرنا, یہ ہے سنتوں پر مواظبت, ہے نا. تو ایک گناہ سے محافظت اور اسباب گناہ سے مباعدت یعنی دوری اختیار کریں, اور سنتوں پر مواظبت کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرے, اور چوتھی چیز ذکر اللہ پر مداومت, شیخ نے جو ذکر بتایا ہے اس پر مداومت کرے, دل لگے یا نہ لگے, دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں, لگانا ہمارے اختیار میں ہے. ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں گے, دل بھی لگا دیں گے, اور نہ بھی لگائیں ساری عمر بھی دل نہ لگے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ساری عمر بھی ذکر اللہ 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 کر رہا ہے, ساری عمر ذکر میں دل نہیں لگا, لیکن یہ کیا کم ہے کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. ہاں, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تو دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے یہ دلیل ہے کہ پچھلا اللہ تیرا قبول ہو گیا. پھر کیا فکر ہے, ساری عمر بھی اگر دل نہ لگے ذکر میں تو بھی کامیابی کامیابی ہے. اس سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل نہیں لگتا, لیکن کام کیے جانا ہے تو یہ بڑی توفیق الہی ہے، بڑی توفیق ہے یہ کہ ہم کو قدرت تعالیٰ نے یہ مداومت عطا فرمائی. روزانہ اٹھتے ہیں، دل ہے نہیں، طبیعت ہے نہیں، لیکن تجویز سنبھالتے ہیں، صبح سنبھالتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ، اپنا کام ہی یہی ہے، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، ہے نا. ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے سنا ہے بارہ حضرت سے، کہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور آسمان سے آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے. ایک خادم بھی ساتھ تھا، وہ بھی سنتا تھا کہ ہر روز یہ آواز آتی ہے قبول نہیں ہے، لاگ تہجد پڑھو قبول نہیں ہے. تو ایک دن اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ حضور آپ روز اتنی تکلیف کرتے ہیں، ٹھنڈ میں بھی آپ ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں آپ، اور وہاں سے تو آواز آتی ہے قبول نہیں ہے، پھر بھی آپ کیوں اٹھتے ہیں، کیا فائدہ آپ کی اس مشقت کا. کہا کہ ارے بھائی، میرا کوئی اور خدا ہے، کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور در ہے تو بتا دے، میرا ایک ہی در ہے، میرا کام ہی یہی ہے ان کو یاد کرنا، وہ قبول کریں نہ کریں، میں کہاں جاؤں، میرا تو وہی اللہ ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. بس اس ادا پر خدا کو پیار آیا تو آواز آئی کہ قبولست گرچے ہنر نیستت، قبولست گرچے ہنر نیستت، کہ جزما بنا ہے دیگر نیستت، کہ میرے سوا تیرا کوئی ہے نہیں، تو قبول کر لیا، اگرچہ قبول کے لائق نہیں پھر بھی قبول کر لیا، چاہ کیونکہ میرے سوا تیرا ہے کون. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، کہ یا ربا معافی مانگتا ہے. کہا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں؟ یا اللہ بے شک وہ یہی جانتا ہے، یہی کہتا ہے کہ تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا، کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. غرض یہ کہ ذکر اللہ پر مداومت. اور پانچویں چیز یہی حضرت نے فرمائی کہ صحبت اہل اللہ، صحبت پر اہل اللہ کی مصاحبت، اہل اللہ کی مصاحبت، ان کی صحبت میں رہنا، تقریر ہو یا نہ ہو، کچھ تعلق بیان کے علاوہ بھی رکھے، یہ نہیں کہ محض بیان کے وہ جمع ہو گئے پھر بھائی اپنی اپنی راہ لی اور جو سنا تھا وہ اس کان سے سنا اور اس کان سے وہ نکال دیا، کیونکہ رنگ پختہ نہیں ہوتا جب تک کہ صحبت میں رسوخ نہیں ہوتا. صحبت میں جب رسوخ نہیں ہوتا تو رنگ پختہ نہیں ہوتا، جو تھوڑا بہت رنگ چڑھا باہر جا کے وہ سب رنگ اتر گیا. تو اس لیے صحبت میں رسوخ کیسے پیدا ہو کہ ان سے اپنا ذاتی تعلق بھی ہو، آنا جانا بھی ہو، اور ان سے مل جل بیان کے علاوہ بھی ہو، تو اس سے رنگ پختہ ہو جاتا ہے. اب آخری بات جو حضرت نے یہ فرمائی کہ صحبت، تھوڑی دیر کی صحبت ایک لاکھ سال سے بھی افضل ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ حکیم الامت نے وجہ بیان کی ہے. ہاں، وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں وہ خاص بات ہوتی ہے کہ جو ان کا مصاحب ہوتا ہے، کس کا مصاحب؟ اہل اللہ کا مصاحب ہوتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی دولت عطا ہوتی ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے اس کا خروج نہیں ہو پاتا، دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہو پاتا. یہ اصل بات کہ جو ایک لاکھ سال سے افضل ہے، ایک لاکھ سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. شعر یوں ہے کہ کیا ہے، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. بے ریا عبادت، اخلاص کے، اخلاص والی عبادت سے زیادہ افضل تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہ جانا ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب پانچ منٹ کو صحبت میں آئے کام بن گیا، ایسا نہیں ہے. کام ان کے اختیار میں ہے کب وہ بنائیں، دس دفعہ آنے میں بنائیں، سو دفعہ آنے میں بنائیں، ساری عمر میں آخر میں بنا دیں، لیکن کام تو بنتا صحبت ہی سے. اب کس صحبت میں، کس وقت کون سا اثر ہے، کس صحبت میں؟ دیکھو قطرہ پتھر پہ گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، آخری قطرہ گرا تو سوراخ ہوا. تو کیا یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آخری قطرے میں ہی یہ طاقت تھی کہ اس نے سوراخ کیا؟ نہیں، جو سب سے پہلا قطرہ گرا تھا اس میں بالکل اثر دکھائی دیتا نہیں تھا پتھر پہ، کوئی کہے گا نہیں کہ بھائی اس کا بھی کوئی اثر پتھر پہ آئے گا، لیکن اس کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ جو پہلا قطرہ گرا تھا اس کا بھی اس میں حصہ ہے. تو پہلی دفعہ جو صحبت میں آیا وہ پھر دوبارہ آیا، پھر تیسری بار آیا، تو ان سب صحبتوں کا اثر اس آخر اس صحبت میں شامل ہے جس میں خدا تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کام بنانے والا. ابھی سمجھ بات، تو کام کیا بنا کہ دائرہ ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا. اہل محبت کی یہ خاص بات ہے کہ اہل محبت جو انسان محبت والا ہوتا ہے, جس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, ہے نا. ارے ہاں, ذرا کھلے کشادہ چہرہ بنائیے, دواؤں میں اور پروفیسری میں اور اپنی ڈائریکٹریوں سے ذرا باہر نکلو, یہاں آؤ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے میتر دمین کو مان دین ہی فتح بھیات اللہ قوم ہوں, تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کو تمہاری حاجت نہیں ہے, تم کو اللہ کی حاجت ہے, اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے قوم کو بدل کر کوئی دوسری قوم لے آئے گا. ہاں, تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں, چلے لگا رہے ہیں, اور بڑے ہم نے یہ کام کر لیے, ہاتھ مار لیے, وہ ہاتھ مار لیے, ہماری ذات سے دین کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کبھی یہ بات آ گئی تھی, کیونکہ وہ مالدار بھی تھے اور جہاد میں بھی خوب لڑتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج فرمایا. کسی صحابی سے انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس میں حقارت کا اثر تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ میں مجھ سے خدا تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے. لیکن شبہ سے بھی بچنا چاہیے بھائی, تکبر کے شبہ سے بھی بچنا چاہیے. آپ نے ان کا علاج فرمایا کہ یہ ایسی بات ہرگز نہ کہو, کیا معلوم ان فقراء اور مساکین کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمہیں مال سے بھی نوازا اور تمہیں لڑائی میں فتح عطا فرمائی. یہ ان فقراء اور مساکین کی برکت سمجھو کہ ان کی برکت سے مجھے جو ہے یہ فتح اور مال عطا ہوا. تو غرض یہ کہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ تم کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا تمہارے مقابلے میں کہ وہ اہل محبت ہوں گے. اہل محبت وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے. دیکھا آپ نے کہ ہمارے شیخ رحم اللہ تعالیٰ اس کی سمجھانے کے لیے فرما دیتے کہ دیکھو, ایک من پہلوان کے مقابلے میں سوا من ڈیڑھ من کا پہلوان لایا جاتا ہے, کیا مقابلہ کرو, اس سے بھاری پہلوان لاؤ. تو خدا تعالیٰ نے اہل محبت کو بیان کیا اہل ارتداد کے مقابلے میں. اس کی یہی دلیل ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتے, پھر نہیں سکتے. تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوتا, اور یہی بات جو ہے ان کے لاکھوں سال عبادت سے افضل بناتی ہے. کہ اگر ساری عمر عبادت کی لیکن خاتمہ خراب ہو گیا پھر کیا بنے گا. تو یہ خاتمہ خراب نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا جو صدق دل سے, سچی نیت سے اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحبت کی اہمیت نصیب فرمائے, قدر و قیمت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل محبت میں شمار فرما لے اور اپنی محبت و معرفت کامل فرما دے. شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی ہے لیکن محبت کا مادہ نہیں تھا, اس لیے مردود ہو گیا, ہے نا. تو یہ لاکھ سال عبادت سے افضل, اس کو حکیم الامت نے بدل دیا تھا, صد سال اطاعت بیریا کو فرمایا کہ یہ تو شاید نے کم کہا ہے, کیوں کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانے صحبت دا اولیاء بہتر لکھ سال اطاعت بیریا. بہتر کیوں ہو گئی کہ ایمان محفوظ ہو گیا, تھوڑا عمل بھی تھا لیکن ایمان محفوظ ہونے کی برکت سے وہ عمل قبولیت کے کھاتے میں جائے گا, ورنہ سب کا سب مردود ہو جاتا ہے. خاتمہ ایمان پر نہ ہوا, کفر پر ہوا, سارے نیک عمل مردود ہو جاتے ہیں, کچھ بھی قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنا. یہ کیسی آواز ہے؟ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه وفي روايه ويحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن رواه مسلم. حضرت ابي ذر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا, اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, کیا اس کے اعمال خیر کا, یعنی اس کا اس سے سوال سے مراد یہ تھی کہ کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری, یعنی دنیا ہی میں خوشخبری ہے, اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضا الہی کے لیے طاعات کی اور پھر مخلوق بھی ایسے نیک بندوں کی تعریف کرتی ہے تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام ہے اور نقد بشارت ہے اور آخرت میں ثواب اور درجہ سو وہ الگ ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے, سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد یا زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اس وقت گھر میں نہ جائے بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. فائدے میں لکھا ہے کہ البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مجنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے. جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترجمہ, ہم لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں, اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 8 ہجری کے غزوات کے بیان میں, پھر اسی سال کے محرم میں عیینہ بن حسن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوے کے لیے بھیجا. وہ لوگ مقابلے سے بھاگے اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے. پھر ان کے چند روزہ اقرا بن حابس وغیرہ مدینہ میں آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا. پھر سفر میں قطبہ بن عامر کو خطام کی طرف بھیجا اور قتال بھی ہوا. اور پھر کچھ غنیمت لے کر مدینہ آ گئے. اور اسی سال حضرت ابراہیم صاحبزاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی. اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا قبول فرمائے میرے لیے بھی, سب دوستوں کے لیے, سب مسلمانوں کو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت و معرفت عطا فرما دے, ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.